بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وجہاں پر روکے تو وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمه الله فرماتے ہیں: وما وصف به نفسه في اعظم آية في كتاب الله، حيث يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. سورۃ البقرہ نمبر 255. شیخ الاسلام رحمہ اللہ اسماء و صفات کے باب میں اب چند آیات اور صورتیں بیان کر رہے ہیں. پچھلے درس میں سورۃ الاخلاص سے ان دلائل کا آغاز کیا شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے، اور آج کے نشست میں قرآن مجید سب سے عظیم آیت، آیت الکرسی، کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے. اور شیخ الاسلام، جیسے کہ ہم آگے بیان کریں گے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ شرح میں کہ اس عظیم آیت میں پانچ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور تقریباً 26 صفات ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں شیخ عثیم رحمہ اللہ کے شرح میں، اور کس طریقے سے انہوں نے اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے پانچ ناموں کا ذکر کیا اور ان 26 صفات کا، اور مختصر تفسیر سمجھ لیں اس عظیم آیت کی. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وہذہ الآیۃ تسمی آیۃ الکرسی، یہ آیت جو ہے اسے آیۃ الکرسی کہا جاتا ہے، لأن فیہا ذکر الکرسی، کیونکہ اس میں کرسی کا ذکر ہے. آیۃ الکرسی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں آیۃ الکرسی ہے یا کرسی کا ذکر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان کو وسیع ہے. اور یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی، سب سے عظیم آیت ہے. اور اس کی دلیل کہ آیت جو ہے سب سے عظیم آیت ہے قرآن مجید کی، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سید ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں: فقال له اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فضرب على صدره وقال لیہنک العلم ابا المنذر. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جواب سنا تو اس جواب کی تأیید میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید ابی رضی اللہ عنہ کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ کو علم مبارک ہو اے ابا المنذر. یہ حدیث صحیح مسلم موجود ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا ہے سید عبیر رضی اللہ عنہ کی اس جواب کو سن کر کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت یہی آیت ہے جو سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 255 ہے اور جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ سیدنا عبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں سیدنا عبید بن کعب جو ہیں وہ قرآن مجید کا علم بھی رکھتے تھے. پھر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک بنیادی بات سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں تفاضل ہے ایک آیت دوسرے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے, جبکہ یہ سب آیات و سب صورت اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. تو جب ایک ہی عظیم ذات کی کلام ہے تو اس میں کیا تفاوت ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے, وہ تفاضل اگر ہے تو کس طریقے سے. فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید میں تفاضل موجود ہے, جیسے کہ سورۃ الاخلاص کے حدیث میں بیان کیا تھا, وہ یہاں پر بھی آیت الکرسی میں بھی اس کا ذکر ہے. لیکن اس میں تفضیل بیان کرنا لازمی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تفاضل ہے کہ نہیں ہے, اس کا جواب کیا ہے؟ جواب میں تفصیل ہے. متکلم بھی جو ہے یعنی جس ذات کا یہ کلام ہے اس اعتبار سے تو قرآن میں کوئی تفاضل نہیں ہے, کیونکہ ایک ہی ذات کا کلام ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ. لیکن مدلولات اور موضوعات کے اعتبار سے قرآن مجید کے آیات میں تفاضل موجود ہے. یعنی جیسے کہ سورۃ الاخلاص جو ہے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر کیا گیا ہے, وہ سورۃ مسد کی طرح نہیں ہے جس میں ابو لہب کی حالت کا بیان ہے. تو ایک اعتبار تو یہ ہے کہ جو مدلول ہے جو موضوع ہے سورتوں کا اس موضوع یا مدلول کے اختلاف کی وجہ سے یہ تفاضل موجود ہے. پہلی مثال شیخ صاحب رحمہ اللہ نے یہ دی ہے کہ سورۃ مسد کو دیکھ لیں, سورۃ الاخلاص کو دیکھ لیں. اب ترتیب دیکھیں کہ سورۃ مسد پھر سورۃ الاخلاص پھر سورۃ الفلق سورۃ الناس, یہ آخر چار آیتیں قرآن مجید کی, یہ آخر چار صورتیں قرآن مجید کی. اب سورۃ المسد کے موضوع دیکھ لیں اور سورۃ الاخلاص کا موضوع دیکھیں, اس اعتبار سے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے کلام ہے کوئی فرق نہیں ہے, کوئی تفاضل نہیں ہے, کیونکہ ایک ہی ذات کا کلام ہے. اگر موضوع کو دیکھ لیں جس میں تو تفاضل ہے. اب جو پیغام سورۃ المسد میں ہے وہ پیغام سورۃ الاخلاص میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے, اخلاص کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے اعتبار سے, السلام ورحمۃ اللہ. تو اس اعتبار سے یہ تفاضل موجود ہے کہ سورۃ الاخلاص اور مسد سے افضل ہے. اور اسی طریقے سے جو دوسرے تفاضل ہے قرآن مجید کی صورتوں میں, شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ تفاضل من حیث التأثیر والقوۃ فی الاسلوب, قوت اسلوب اور دل پہ اس کا اثر کے اعتبار سے یہ فرق بھی موجود ہے اور اس سے یہ تفاضل بھی موجود ہے. یعنی بعض آیتیں شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ, بعض آیتیں ایسی ہیں جو بہت ہی چھوٹی ہیں لیکن ان میں دل پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے, جس میں ردع بھی ہے اور اس میں موعظہ بھی موجود ہوتا ہے. وہ دوسری آیت جو اس سے زیادہ لمبی ہے, بہت زیادہ لمبی ہے اس کے مقابلے میں, اس آیت کے مقابلے میں, لیکن اس میں یہ چیز موجود نہیں ہوتی جو اس چھوٹے سے آیت پہ موجود ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ کے آیت میں 282 میں, یعنی جو سب سے لمبی آیت ہے جسے آیت الدین بھی کہا جاتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه الى آخر الآية. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس آیت کا موضوع جو ہے بہت ہی آسان ہے اور اس کا جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ معاملات ہیں جو لوگوں کے بیچ میں چلتے رہتے ہیں، یعنی قرض کے تعلق سے. اس آیت میں یہ تاثیر نہیں ہے جو دلوں پر اثر ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرما میں موجود ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. سبحان اللہ. اب جو سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجید کی، اس آیت میں قرض کا ذکر ہے. قرض کیسے لیا جاتا ہے، پھر کس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے، کون لکھے گا، کون کہے گا، کس طریقے سے، تو یہ تفصیل ہے. اب جب یہ آیت پڑھتے ہیں دل کی کیا حالت ہوتی ہے، اور جب یہ آیت پڑھتے ہیں سورۃ آل عمران کے اندر 185 جس میں بہت کا ذکر ہے، تو دل پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اب کل نفس ذائقۃ الموت، وہ موت یقینی چیز ہے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر زندہ چیز نے مرنا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ، تمہارے جو اجر ہیں وہ قیامت دن تمہیں ملیں گے. حساب اس دن ہوگا، کب ہوگا؟ مرنے کے بعد ہوگا. تو پہلے تو موت کا صدمہ ہے، وہ پھر حساب بھی دینا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، بس جو جہنم کی آگ سے ہٹا دیا گیا، تھوڑا سا دور کر دیا گیا، وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی جو اس وقت ہم زندہ ہیں، اس کے بعد موت نے آنا ہے، پھر حساب نے آنا ہے، پھر دوزخ ہے، جنت ہے، سب چیزیں. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ متاع الغرور، صرف اور صرف دھوکے کا متاع ہے، کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو معنی ہے وہ عظیم معنی ہے، جس میں زجر بھی ہے، موعظہ بھی ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، اور یہ سب چیزیں قرآن مجید جو سب سے لمبی آیت ہے آیت دین میں، یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. یہ مقدمے کے طور پر شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو تفاضل ہے آیتوں میں موجود ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ اس کے مدلول کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے، اور دل پر اس کے اثر ہونے کے اعتبار سے. لیکن کس کا فرمان ہے کلام، یہ پاک کلام کس کی ہے، کس ذات کی ہے؟ اس اعتبار سے کوئی تفاضل نہیں ہے، سب برابر ہے. یعنی اگر آپ سورۃ بسد پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، اور پڑھتے ہیں قل ہو اللہ احد، اجر میں کوئی فرق ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی فرق نہیں. ایک حرف سورۃ المسد کا اور ایک حرف سورۃ الاخلاص کا، اجر برابر ہے کہ نہیں؟ برابر ہے. تو پھر تفاضل کا ہے؟ اس اعتبار سے کوئی تفاضل نہیں کہ کس ذات کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے، اس میں تفاضل نہیں ہے، اس میں برابری ہے. لیکن موضوع کے اعتبار سے، دل پہ اس کے اثر ہونے کے اعتبار سے، یہ تفاضل موجود ہے. واضح ہے. پھر آیت الکرسی کے تعلق سے ایک مختصر سے تفسیر شیخ صاحب نے بیان کی ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ لا الہ الا ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، الوہیت میں منفرد ہے. اور یہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ لا الہ الا ہو، کیونکہ یہ جملہ جو ہے اس میں حصر موجود ہے، کہ نفی ہے لا الہ میں، اور پھر اثبات ہے الا ہو میں. تو جب نفی اور اثبات اس طریقے سے ایک ساتھ بیان ہوتا ہے، تو اس میں حصر کا صیغہ موجود ہے، یعنی صرف اور صرف الحی اور القیوم. الحی سے مراد زندہ. اگر کوئی سوال پوچھے اللہ کون ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جو سچا معبود، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور وہ قیوم ہے. تو الحی کا کیا معنی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اے ذو الحیات الکاملہ، کامل زندگی والا. پھر اس کامل زندگی کی کیوں کہا جاتا ہے جس میں جو متضمن ہے تمام صفات الکمال کی؟ وہ کیسے؟ زندگی الحی نام ہے اور صفت جو ہے الحیات زندگی کی، اور یہ صفت جو ہے اس میں تمام جو صفات الکمال شامل ہیں، یعنی اس زندگی سے پہلے عدم نہیں تھا، اس سے پہلے عدم نہیں ہے، اور پھر اس کا زوال بھی نہیں ہوگا، کبھی خاتم بھی نہیں ہوگا، اور اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی نقص کا امکان ہی نہیں ہے کسی اعتبار سے بھی. یعنی مخلوق کی زندگی دیکھ لیں آپ، ہم بھی زندہ ہیں، اس زندگی سے پہلے کیا تھا؟ عدم. اللہ نے اللہ کے حکم سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم عدم تھے. پھر زندگی کے بعد موت بھی ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس زندگی میں جب ہم رہتے ہیں کتنی نقص موجود ہے ہماری زندگی میں، تو زندگی بھی ہماری کامل زندگی نہیں ہے. آگے تفصیل آئے گی کہ مخلوق کی زندگی میں جو نقص ہے اس نقص میں اس کا کمال ہے. یعنی ہمیں بھوک لگتی ہے، جسے بھوک نہیں لگتی وہ مریض ہے، بھوک بذات خود ایک نقص ہے، لیکن ایک نقص میں ہمارا کمال ہے کیونکہ ہم محتاج ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے پیدا کیا ہے. بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، اور تکلیفیں ہوتی ہیں، درد محسوس ہوتے ہیں، سارے ہمارے اندر نقص ہیں. اور پتہ ہے درد اگر نہ ہو انسان کو محسوس تو یہ الگ سے بیماری سمجھی جاتی ہے. اور پتہ ہے جو سب سے خبیث یا سب سے بری بیماریاں جو ہوتی ہیں جیسے کینسر وغیرہ، اس میں سب سے بس مصیبت کیا ہے پتہ ہے؟ اس کے ڈائگنوسس بہت لیٹ ہوتا ہے، تشخیص بہت لیٹ ہوتی ہے، ویسے کہ اس میں درد نہیں ہوتا. دیکھیں تھوڑا سا سر میں درد ہے، تھوڑا سا چھوٹا سا پھوڑا نکلتا ہے کسی جسم میں، چونکہ جسم کس حصے میں دوڑتے ہیں دوائی لینے کے لیے، کیوں؟ درد ہوتا ہے. تو درد بذات خود کیا اچھی چیز ہے؟ نہیں، کون برداشت کرتا ہے، لیکن ہے نقص ہمارے لیے. یہ نقص جو ہے اس میں کمال ہے، سبحان اللہ. بھوک نقص ہے لیکن اس بھوک میں ہمارے کمال ہے، سبحان اللہ. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے وہ کامل زندگی ہے، اور الحی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اور اللہ کے علاوہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے، جس کو 95 بھی ذکر کیا ہے. لیکن دو حی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور نام کے اشتراک میں مسمم میں تماثل یا برابری لازم نہیں آتی. اب الحی قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے دو طریقے سے بیان، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے الحی القیوم، الحی زندہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحی، اور دوسرا یخرج الحی من المیت، یہاں پر بھی حی الحی ہے. اب مخلوق میں بھی الحی ہے، خالق بھی الحی ہے، اب قدر مشترک کیا ہے دونوں میں؟ الحی الحیا. لیکن کیا جن کے دونوں کو یہ نام ہے کہ دونوں ذات ایک جیسی ہیں، تو نام کے ایک جیسا ہونے سے لازمی کہ دونوں ذاتیں بھی ایک جیسی ہوں؟ ایک مسمہ ہے، ایک اسم ہے، الحی اسم ہے، مسمہ جس کا یہ نام ہے، کس کا نام ہے؟ خالق کا بھی نام ہے، مخلوق کا بھی نام ہے. تو اس قدر اشتراک میں صرف نام کی حد تک جو ہے، اس لازمی ہے کہ جس کا یہ نام ہے یا جس ذات کے نام ہو ان میں بھی یہ قدر مشترک موجود ہو، اور برابری یا تماثل یا تشابہ موجود ہو. اچھا، پھر القیوم علی وزن فیعول، جیسے مبالغہ میں سے ہے جو قیام سے لیا گیا ہے. قیوم کا معنی یہ ہے، یہ وہ ذات ہے جو خود قائم ہے، القائم بنفسہ. اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ جو ذات خود قائم ہو، کسی اور کے محتاج نہ ہو، وہ ذات بے پرواہ ہوتی ہے، کسی کی محتاج نہیں ہوتی ہے، نہ اسے کھانے پینے کی یا کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا غیر ہے وہ خود قائم نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا محتاج ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اپنے وجود میں، اپنے قیام میں، اور اس کے اعداد میں، تیاری میں، یا اس کی امداد میں اور مدد میں. تو انسان جو ہے، مخلوق جو ہے، وہ محتاج ہے. مخلوق کبھی قیوم ہو نہیں سکتی. قیوم وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جو خود قائم ہے. اللہ تعالیٰ خود قائم ہے. اور اس کے دوسرے معنی یہ بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ انہ القائم علی غیره، وہ دوسروں پر بھی قائم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، سورۃ الرعد نمبر 33 میں الى آخر الآیۃ. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ قائم ہے ہر نفس پر جو کچھ اس نے کمایا ہے، اور اس میں جو مقابل ہے وہ محذوف ہے، اور اس کی تقدیر ہے کمن لیس کذلک، یعنی ایک ذات وہ ہے جو تمام ہر نفس پر قائم ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ ہے جو ایسا نہیں ہے، جو قائم نہیں کسی پر. لیکن اس کا ذکر آیت میں نہیں ہے، وہ عربی لغت کی یہ خوبصورتی ہے، جب جملہ تقابل میں اس طریقے سے تو دوسروں کو محذوف کر دیا جاتا ہے. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، تو کس کا مقابلہ میں بات ہو رہی ہے؟ یعنی کما لیس کذلک، ایک طرف وہ جو قائم ہے ہر نفس پر، دوسرا وہ جو قائم نہیں ہے. لیکن جو نہیں قائم اس کا ذکر بھی نہیں کیا، کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ یہ جو سب نفس پر قائم ہے، جو کچھ وہ کماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قائم بنفسہ و قائم علی غیرہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ. اچھا، تیسری بات یہ ہے یہاں پہ کہ جو محتاج ہے اپنے قیام اور وجود کے لیے، اللہ تعالیٰ کا وہ اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ بے شک آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ سورۃ الروم آیت نمبر 25 میں، اور اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ملک اور افعال بھی کاملہ ہیں. اور پھر الحی القیوم، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں، جسے الاسم الاعظم بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ نام ہیں اللہ تعالیٰ کے دونوں، جب ان سے پکارا جائے اللہ تعالیٰ کو تو دعا قبول ہوتی، رد نہیں ہوتی. اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دعا میں ان دو ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کیا کرے، وہ یوں کہ یا حیو یا قیوم، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قیوم میں تیری رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. پیاری دعا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. بسم اللہ تعالیٰ دو پیارے نام الحی القیوم سے وسیلہ لیا جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، اور استغاثہ کے بعد میں شدید تکلیف میں ہوں، اللہ تعالیٰ تو اپنے رحمت سے رحم فرما، تو حی ہے تو قیوم ہے. سبحان اللہ. اور یہ دونوں نام ایک ساتھ شیخ صاحب فرماتے ہیں بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں تین جگہوں پر. سب سے پہلے آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسرے نمبر پہ آیت سورۃ آل عمران کی دوسری آیت میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی جملہ ہے آیت الکرسی والا، سبحان اللہ. اور تیسرا جو ہے، تیسری جگہ سورۃ طہ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. اس میں بھی دیکھیں الحي القيوم ایک ساتھ دونوں بیان ہوئے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دونوں ناموں میں ذاتی کمال اور سلطانی کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کمال جو ہے وہ ہے الحی کے لفظ میں، اور سلطان کا کمال جو ہے وہ القیوم کے لفظ میں یا القیوم کے نام میں. تو تعالیٰ ذاتی اور سلطان یا ربوبیت کے اعتبار سے جو ہے کامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قائم ہے. پھر اگلا جملہ، لا تأخذه سنة ولا نوم، اس میں نفی ہے دو چیزوں کی، نہ تو اونگ اسے لیتی ہے اور نہ ہی نیند. سینا کہتے ہیں اونگ کو، اور اونگ سے مراد نیند کی ابتدا، مقدمہ ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے ہر چیز کی، نیند کی ابتدا کو سینا کہا جاتا ہے. یہ نہیں فرمایا لا ینام، سوتا نہیں ہے. کیا فرق ہے لا ینام اور لا تأخذ سنة ولا نوم؟ کیونکہ نیند، انسان نیند جو ہے اختیار سے ہوتی ہے، مرضی سے انسان سوتا ہے، لیکن الاخذ يكون بالقهر، لینا زبردستی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر کوئی نہ غلبہ ہو سکتا ہے اونگ کا، نہ نیند کا غلبہ ہو سکتا ہے. بعض انسان پریشان ہوتا ہے، سوتا نہیں چاہتا لیکن نیند آ ہی جاتی ہے اسے، نیند غالب ہو جاتی ہے اسے، نہیں ہوتی، کیونکہ انسان مسکین ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، محتاج ہے. نہ چاہتے ہوئے آپ دیکھیں بیٹھے بیٹھے آپ بوہے ہو جاتے، گم ہو جاتے، تو نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اخذ لے لیتی ہے ہمیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نفی کر دی ہے. اب لا ینام میں وہ معنی نہیں ہے، کیونکہ جہاں انسان کبھی نہیں سونا چاہتا تو کسی حد تک نہیں سوتا. دونوں کے لفظ میں دیکھیں کتنی فرق ہے. اب لا تأخذه سنة ولا نوم، نیند اس پہ غالب نہیں آ سکتی، اونگ بھی نہیں آ سکتی اور نہ ہی نیند. سبحان اللہ. اچھا، اور سونے کی صفت جو ہے یہ صفت النقص ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے سونا جو ہے وہ ممکن ہے، یا نہ اللہ تعالیٰ کو سونا چاہیے، جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے. وہ کیوں؟ یہ صفت النفی ہے، لا تأخذ سنة ولا نوم. یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب صفت منفیہ کا ذکر ہو تو اس میں کمال الضد جو ہے، اس کو جو ضد میں جو ہے اس کو ثابت کرنا لازمی ہوتا ہے، اور ایسا مقصد اس کے جو ضد ہے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. اس میں کیا کمال ہے؟ لا تأخذ سنة ولا نوم، کمال الحیاۃ والقیومیہ، الحی القیوم، کس حد تک حی القیوم ہے؟ لا تأخذ سنة ولا نوم. اب ان دونوں ناموں کو سبحان اللہ مزید تاکید کے ساتھ، اور اس کے جو کمال ہے اسے بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ جس کے حیات کاملہ ہے اس میں نیند کا امکان ہی نہیں ہے، ورنہ نقص ہو جاتا نا زندگی میں. اب پتہ ہے نیند جو ہے اسے بھی موت کہا گیا ہے، جب سوئے پڑا ہوتا ہے کہتے ہیں برا پڑا، دیکھو مرا پڑا ہے، ایسا کہتے ہیں نا، یعنی کوئی پتہ نہیں دنیا کا. اونگ بھی اسی کا حصہ ہے، ابتدا ہے، بے ہوشی بھی، یعنی تمام چیزیں جو ہے یہ جس میں انسان جو ہے بالکل دنیا سے کٹ اپ ہو جاتا ہے کسی خاص وقت کے لیے، تو دنیا میں نقص ہے کہ نہیں ہے؟ زندگی میں نقص ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں نقص ہے. لیکن جب اس کی نفی کر دی گئی ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، تو حیات کاملہ ہے. اچھا، قیومیت بھی اسے جڑی ہوئی ہے. اب جو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے اور ذمہ دار ہے اپنے ماتحت لوگوں کا، تو سوتے وقت ان کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ کون خیال رکھے گا؟ تو قیومیت کا بھی کمال ہے اور زندگی کا بھی کمال ہے. واضح ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب اسی حی القیوم کو مزید تاکید اور کمال بیان کرنے کے لیے لا تأخذه سنة ولا نوم. اچھا, لأنه من کمال حیاتی ان لا يحتاج الى النوم ومن کمال قیومتی ان لا ينام. تو ہم سونے کی نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے اور نہ ہی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے. لأن النوم انما يحتاج الیه المخلوقات الحیہ, جو زندہ مخلوقات ہیں ان کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ نقص ہے, خود ناقص ہے. نیند کی کیوں ضرورت پڑتی ہے, کیوں حاجت ہوتی ہے؟ کیونکہ آرام کی ضرورت پڑتی ہے. آرام کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ تھکن ہوتی ہے. پہلے کام کرنے کی وجہ سے تھکن ہوتی ہے, اور پھر مزید کام کرنے کے لیے, چستی کے لیے, دوبارہ ہونے کے لیے بیچ میں کس کی ضرورت ہے؟ وہ کیا ہے؟ نیند. نہیں, مخلوق کو دیکھنا, ہم اپنے آپ کو ہم یہ دیکھ لیں, ہم کام کرتے ہیں, ڈیوٹی کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں, دوپہر کو تھوڑا سا قلیولہ کر لیتے ہیں, بیچ میں آدھا گھنٹہ سو جاتے ہیں, جب اٹھتے تو چستی ہوتی ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے کہ جو تھکن تھی وہ ختم ہو گئی, اور مزید اگلی ڈیوٹی کے لیے جو کام کرنا ہے اس کے لیے بھی آسانی ہو گئی. اگر آپ مسلسل کام کر نہ سوئیں رات تک, دیکھیں اپنی حالت سو کر, دیکھیں کیسے ہوتی ہے, اور بیچ میں تھوڑا سا سو کے دیکھیں پھر حالت دیکھیں کیسے ہوتی ہے. تو نیند کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اس تھکن کو دور کرنے کے لیے. اس تھکن بھی دونوں اعتبار سے, زندگی میں بھی نقص ہے اور قیومیت میں بھی نقص ہے, اور دونوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں, جیسے جو اہل الجنہ ہیں, جو جنتی ہیں, ان کی زندگی کامل ہے کیونکہ وہ سوتے نہیں ہیں, جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے, نیند نہیں آتی. جنت میں کوئی نیند نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں نیند کی, نہ کوئی تھکان ہے نہ کچھ, مزے مزے ہیں, سبحان اللہ, نیند ہی نہیں وہاں پہ, بھوک بھی نہیں, پتہ ہے نہ بھوک ہے نہ نیند ہے نہ کوئی حاجت ہے کسی چیز کی. پھر کھائیں گے کیوں؟ مزے کے لیے. اچھا, قضاء حاجت کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ جو وہ جو کھائے گا وہ کہاں جائے گا؟ جو جنتی کھاتے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ مشک بن کے نکل جاتا ہے, جیسے کہ پسینہ آتا ہے نا, اس اعتبار سے وہ بھی مشک ہوتا ہے, صورت خوشبو ہوتی ہے, سبحان اللہ. شیخ صاحب فرمائش بہترین رحمہ اللہ, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نیند تو انسان میں کمال ہے, اسے اگر انسان کو نیند نہ آئے یا وہ نہ سوئے تو اسے مریض کہا جاتا ہے, اور اس طریقے سے کھانا جو ہے انسان کے لیے کمال ہے, اگر نہیں کھائے گا یا اسے بھوک نہیں لگے گی تو اسے مریض کہا جاتا ہے, اور یہ جو ہے ایک اعتبار سے کمال ہے, دوسرے اعتبار سے نقص ہے. کہ جو تندرست ہے اور اس کا جو جسم ہے وہ ٹھیک ہے تو اسے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے, وہ کھاتا ہے, اور جب اس تندرست میں کمی ہو جاتی ہے اور مرض کی ابتدا ہو جاتی ہے, مریض ہو جاتا ہے, تو بھوک میں بھی کمی ہو جاتی ہے. یہ جو حاجت ہے کھانے پینے کی, تندرستی کی علامت ہے, یہ کمال ہے, جو حقیقت میں کیا ہے؟ نقص ہے نا, محتاجی تو ہے نا, سبحان اللہ. لیکن اس نقص میں ہمارا کمال ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں شب رحیم رحمہ اللہ, اذن لیس کل کمال نسبی بنسبت المخلوق یکون کمال للخالق. جو کمال نسبی ہوتے ہیں, یہ نسبی کمال, اس میں کمال بھی ہے نقص بھی, دونوں پائے جاتے ہیں, یہ نسبی کمال ہے. جو کمال نسبی مخلوق میں ہے, ہر طریقے کا, لازمی نہیں ہے کہ وہ خالق کے لیے بھی کمال ہو. کمن ہو لیس کل کمال فی الخالق یکون کمال فی المخلوق, جیسا کہ کھانا پینا ہے مخلوق کے لیے کمال ہے, خالق کے لیے نقص, ہر اعتبار سے نقص ہے, کیونکہ حاجت ہے اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے, حاجت روا ہے, اور جو خود محتاج ہے اور حج حج اور عمرہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں جو خالق میں کمال ہے ہر اعتبار سے, مخلوق میں بھی وہ نقص ہو سکتا ہے. جیسے کہ تکبر ہے, متکبر, اللہ تعالیٰ کا کمال ہے لیکن مخلوق میں تکبر اللہ کو ناپسند ہے, سبحان اللہ. فالتکبر کمال فی الخالق نقص فی المخلوق, والاکل والشرب والنوم کمال فی المخلوق نقص فی الخالق, سبحان اللہ. یہ تکبر جو ہے وہ خالق کے حق میں کمال ہے, اور مخلوق کے حق میں جو ہے وہ نقص ہے. اور کھانا پینا جو ہے اور سونا جو ہے وہ مخلوق کے حق میں نقص ہے, اور مخلوق کے حق میں کمال ہے اور خالق کے حق میں نقص ہے. جسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے تعلق سے, وہ یطعم ولا یطعم, وہ کھانا کھلاتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے یا کھلایا نہیں جاتا. خود اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتا ہے, رزق عطا فرماتا ہے, لیکن کوئی اور اللہ تعالیٰ کو نہیں کھلاتا, نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 14 میں جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. شخص فرماتے ہیں لہو جو ہے یہ خبر مقدم ہے, و ما جو ہے مبتدا مؤخر ہے. تو جملے میں حصر ہے کہ اس چیز کو آگے کرنا جس کا حق پیچھے رہنا ہے. خبر مبتدا کے پیچھے بعد میں ہوتے ہیں ہمیشہ, جب اس کو آگے بیان کیا جاتا ہے مبتدا سے پہلے اسے صیغۃ الحصر کہا جاتا ہے. اچھا, لہو جو ہے لام ملکیت کے لیے ہے, اور یہ جو ملکیت اللہ تعالیٰ کی تام ہے اور کامل ملک ہے بغیر کسی معارض کے. ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں ہے, اور آسمانوں میں فرشتے ہیں, جنت وغیرہ جو کچھ بھی ہے, وہ جو ہم جانتے ہیں اور وہ جو ہم نہیں جانتے, وہ تب وہ تمام چیزیں جو بھی آسمانوں میں ہے وہ سب شامل ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے, اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ ما فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے, تمام مخلوقات میں سے جیسا کہ حیوان ہے یا حیوان کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں مخلوقات ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں. اور السماوات کا لفظ جمع کا ہے, یعنی شاہ فرماتے ہیں اس سے مراد بہت سارے آسمان ہیں. اور قرآن مجید میں یہ دلیل موجود ہے کہ 7 آسمان ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 86 میں اللہ نے فرمایا ہے, کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہ 7 آسمانوں کا رب کون ہے اور رب عرش عظیم کون ہے. اور اسی طریقے سے جو زمینیں ہیں, قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ 7 ہیں بغیر تصریح کے, لیکن سنت میں یا حدیث میں اس کی صراحتاً ذکر ہوئے کہ 7 زمینیں ہیں. جو قرآن مجید میں جو اشارتاً اللہ نے بیان فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 میں, اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ تعالیٰ نے ہی 7 آسمان پیدا کیے اور ان جیسے زمین کو پیدا کیا ہے, آسمانوں کی مثل زمین. تو مثل سے کیا مراد ہے, کس اعتبار سے؟ یعنی مثل فی العدد دون الصفہ, ظاہر ہے جب زمین آسمان کی طرح تو نہیں, صفت کے اعتبار سے. تو کیا باقی رہتی ہے؟ عدد, نمبر کے اعتبار سے. 7 آسمان ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں. لیکن جو مزید وضاحت ہے وہ سنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں جو متفق علیہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به یوم القیامۃ من 7 اراضین, کہ جس نے بھی ناجائز ایک بالش زمین پر, کسی زمین پر قبضہ کیا ہے, ظلم کیا ہے, تو قیامت کے اللہ تعالیٰ 7ویں زمین تک اس گلے میں توق ڈال دے گا اس زمین کا. ایک بالش زمین صرف قبضہ کیا ہے, ناجائز قبضہ کیا ہے, کسی پہ وہ ظلم کیا ہے, اس کی زمین کو ہتھیا لیا ہے, تو قیامت میں کیا سزا ہوگی میدان محشر میں؟ یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے نا ایک بالشت, وہ 7ویں زمین تک اسے الگ کیا جائے گا اور اس کے گردے میں پوک کے ڈالا جائے گا, نعوذ باللہ. تو اس حدیث میں یہ واضح دلیل ہے کہ کتنی زمینیں ہیں, 7 زمینیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, من ذا میں اسم استفہام ہے, من جو ہے, اور ذا جو ہے ملغا ہے, اور نہیں کہا جا سکتا, نہیں کہا جا سکتا کہ ذا جو ہے اسم موصول ہے الذی کی طرح, کیونکہ جملہ پھر کیا ہوگا, من ذا الذی, الذی اصل کیا من ذا الذی، تو من تو اسم استفہام ہے، سوال ہے کون. اچھا ذا اگر اسے موصول کہیں من الذی، اصل تو یہ ہونا چاہیے نا، تو الذی جو بعد میں ہے وہ کیا ہے پھر، من ذا الذی، الذی تو نہیں ہو سکتا، تو ذا جو ہے ملغا ہے، یعنی اس کا لفظ تو موجود ہے لیکن اس کا معنی وجود نہیں ہے. یعنی سب دیکھیں اندازہ بے خوبصورتی دیکھیں کہ جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کا صرف لفظ ذا موجود ہے، حقیقت اس کا وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ نفی کی چیز کی ہو رہی، کون ہے وہ جو شفاعت کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، کوئی ہے؟ جب کوئی نہیں ہے تو ذا بھی نہیں ہے، سمجھ آئی نا، سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں انداز بیان کی خوبصورتی. من الذی بھی ہو سکتا ہے، من الذی یشفع عنده الا باذنی، ایک یہ جملہ، اور من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی، دونوں زیادہ تاثیر کس میں ہے، سبحان اللہ. دیکھیں دل پر کس وقت گہرا اثر ہوتا ہے، من ذا الذی. اچھا یشفع، الشفاعۃ، شفاعۃ لغت میں کہ کسی طاق کو جفت بنانا، شفع کا لفظ جو ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے والشفع والوتر، سورۃ الفجرات نمبر 3 میں. اور اصطلاح میں یہ توسط للغیر بجلب منفعۃ او دفع بضرۃ، بیچ میں آ کر کسی اور کے لیے منفعت حاصل کرنا یا نقصان سے اسے بچانا، نقصان کو دفع کرنا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو حساب کتاب شروع کرنے کے لیے، لأہل الموقف یوں ہے، یہ شفاعت کس لیے ہے؟ نقصان سے بچانے کے لیے، شدید تکلیف ہوگی، 50,000 سال کا دن ہے میدان محشر میں اور قیامت قائم نہیں ہو رہی، لمبی حد شفاعت کی، لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اس طریقے سے سب سے آخر میں آگے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پھر فرمائیں گے انا لہا، میں شفاعت کروں گا، پھر عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ میں کتنی لمبے عرصے تک، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دے گا اور پھر قیامت، پھر حساب شروع ہوگا. تو یہ شفاعت جو اسے شفاعت العظمیٰ بھی کہتے ہیں، اور یہ شفاعت کس لیے ہے؟ نقصان سے بچانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت جو جنت والوں کے لیے ہوگی کہ جنت میں داخل ہو جائیں، جب دستک ہو دروازے پر، اب جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے، پل صراط پہ پار ہو گئی ہے، اب جنتی جنت میں داخل ہونے کے لیے رکے ہوئے ہیں. کیوں رکے؟ دروازہ بند ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے اپنے دست مبارک سے، دروازہ جنت کا کھلے گا نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں. تمام انبیاء اور تمام امتیں سب کی پیچھے کھڑی ہیں، جب تک دروازہ نہیں کھلے جنت کا کوئی جنت اندر جا نہیں سکتا، سبحان اللہ. تو یہ جو شفاعت ہے دستک، جنت کا دروازہ کھولنے کی، یہ بھی شفاعت ہے، لیکن کسی نقصان سے بچنے کے لیے یا نفع حاصل کرنے کے لیے، نفع پانے کے لیے، یہ نفع حاصل کرنے کے لیے نا. کیونکہ شفاعت کی تعریف کیا ہے؟ کہ کسی کے لیے نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے اسے بچانے کے لیے بیچ میں آ کے یہ عمل کرنا. اب نقصان سے بچنے کے تو پتہ چل گیا ہے شفاعت العظمیٰ جو ہے حساب شروع کرنے کے لیے، یہ تکلیف سے بچانے، نقصان سے بچانے کے لیے، اس ضرورت کو دفع کرنے کے لیے، اور جنت میں داخل ہونا جو منفع ہے سب کے لیے، فائدہ ہے سب کے لیے. تو یہ شفاعت جب منفع کے لیے، وہ شفاعت جو تھی شفاعت العظمیٰ جو وہ دفع مضر کے لیے ہے. عنده اے عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کی، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے اعلان سے. جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دے گا تو کوئی شفاعت کر نہیں سکے گا. جس میں شفاعت کا اس بات کیا جا رہا ہے کہ شفاعت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے، اور اگر اس کا یعنی ثبوت نہ ہوتا کہ شفاعت ہوگی ہے تو الا باذن کا استثناء بے فائدہ ہو جاتا. اور اس جملے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو ملکیت اللہ تعالیٰ خاص ملکیت ہے، اور اس سے بھی تمام الملک جو ہے اور سلطان جو ہے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اس ملکوت میں اور ملکیت میں جو بھی کائنات ہیں اللہ تعالیٰ کی، صرف اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، کوئی بھی تصرف کا حق نہیں رکھ سکتا، یہاں تک کہ شفاعت سے بھی نہیں. شفاعت خیر ہے نا، طلب الخیر للغیر، کسی کے لیے خیر کا طلب کرنا شفاعت ہے نا، یہ کہ اسے نقصان سے بچانے کے لیے یا اس کے لیے نفع حاصل کرنے کے لیے. تو اگرچہ شفاعت بھی ہے تب بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس سے کیا ثبوت ملتا ہے کہ جو ملکیت اللہ تعالیٰ کی کمال کی اور تمام ہے، تام الملک و کامل ملک اللہ تعالیٰ، وهذا من تمام ربوبیت و سلطان عز و جل، یہ بھی ربوبیت اور سلطان کے کمال اور تمام میں سے ہے. اس جملے میں شخص فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اذن سے مراد الاعلام، واذان من اللہ ورسوله، جیسے سورۃ توبہ نمبر 3 میں بیان فرمایا ہے، یعنی اعلان اور اعلام ہے اور اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور کس چیز کی اجازت؟ کہ شفاعت ہوگی، کیونکہ اور اس میں ایک تو اجازت ہے کا معنی ہے، دوسرا اعلام، یہ واضح کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے راضی بھی ہے. اور بھی شرطیں ہیں ایسا فرماتے ہیں شفاعت کی، جن میں سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ رضا ہونی چاہیے شافع اور مشفوع اللہ سے، جو شفاعت کر رہے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو تب اللہ قبول کرے گا، اور جس کی شفاعت کی جا رہی اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى، وہ نہیں شفاعت کرتے مگر جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، سورۃ الانبیاء نمبر 28 میں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، سورة طه آیت نمبر 109. اس دن شفاعت نفع نہیں دے گی مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے اور اللہ تعالیٰ اس کے قول سے راضی ہو. تو اس میں دو کا ذکر ہے، اجازت کا بھی ہے اور رضا کا ذکر بھی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک تیسری آیت ہے، ایک اور آیت جس میں تینوں شرطیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النجم آیت نمبر 26 میں، اسے نوٹ کر لیں، اس میں یہ تینوں شرطیں موجود ہیں. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، وہ کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شيئا، ان کی شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی، الا مگر استثناء ہے، یعنی اب شفاعت کام آئے گی، کیا ہے؟ من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا، الا کہ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے، اجازت کے بعد لمن یشاء، جسے چاہے، ویرضا، اور جسے راضی ہو جائے. یعنی یرضا یعنی شافع المشفوع، اللہ رضا سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو شفاعت کرنے والے، اور اس کے جس کے شفاعت کی جا رہی ہے، کیونکہ جو معمول کا حذف کیا جا رہا ہے اس میں عموم شامل ہو جاتا ہے. ارتضا کس پہ راضی؟ جب اس کا ذکر نہیں ہے جو مفعول ہے یا جسے معمول بھی کہا جاتا ہے، تو اسے صیغ العموم میں سے، یعنی ہر وہ جسے جو اس رضا میں شامل ہے، اس میں ظاہر ہے کون ہے شفاعت میں؟ شافع، شفاعت کرنے والا، اور مشفوع، جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شفاعت کا فائدہ ہے کیا جب کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اسے نجات حاصل کرنی ہے، اس کا جواب ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیتا ہے جو شفاعت کر رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اکرام کرے اور اسے مقام محمود بھی وہ اس شفاعت سے حاصل کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص مقام محمود ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے. تو اس کے لیے شفاعت جتنی آپ وسلم کرتے جائیں گے زیادہ, اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ راضی ہوتا جائے گا, اور پھر مقام محمود بھی, یعنی کہ مقام محمود جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. علم کے اعتبار سے, علم کا مطلب ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, وہ ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراک جازما, کسی چیز کو جاننا جس چیز پر یعنی وہ حقیقت ہے یقینی طور پر, ادراک جازما. اور اللہ تعالیٰ عز و جل یعلم ما بین ایدیہم, یعنی مستقبل میں, ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو ماضی پاس سے گزر چکا ہے, اور ما جو ہے صرف عموم میں سے ہے, یعنی اس میں ماضی مستقبل سب شامل ہیں, اور وہ بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کے فعل میں سے ہو چکا ہے, اور جو ہے اور جو مخلوقات کے افعال میں سے, سب اس میں شامل ہیں. ویحیطون ولا یحیطون بشیء من علمہ, یحیطون جو ہے خلق میں مخلوق کی طرف اس کا ضمیر ہے کہ احاطہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے علم کا. اس کی دلیل میں پہلے گزر چکی, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کیونکہ ملکیت تمام اللہ تعالیٰ کی, جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ بھی زمین میں ہے, یعنی جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر نہیں سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. اچھا, الا من علم ہے, اللہ تعالیٰ کے علم میں سے, اس سے شیخ صاحب فرماتے مراد اس کا احتمال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علم میں سے, کیونکہ ہم کچھ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے, مگر وہ جس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی, جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ خبر نہ دیتا کہ وہ حی القیوم ہے تو ہم کہاں سے پتہ چلتا. تو اسماء و صفات کے اعتبار سے بھی ہمیں صرف اس چیز کا پتہ ہے جس کے ہمیں اللہ نے بیان فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دوسرا یہ بھی احتمال ہے کہ علم سے مراد معلوم ہے, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا علم ہے معلومات میں سے, اس کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. وہ دونوں معنی صحیح ہیں, اور دونوں میں زیادہ عموم ہے, اور اس عموم میں جو ہے وہ پہلا معنی بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم بھی شامل ہے. اچھا, الا بما شاء, یعنی وہ جن اللہ تعالیٰ اس علم سے کوئی علم دینا چاہے یا بیان کرنا چاہے. وہ ہم بھی بہت ساری چیز جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات اور احکام کونی اور احکام شرعی کے تعلق سے, اور یہ بہت کچھ جو ہم جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو علم ہے اس کے سامنے بہت ہی کم ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, سورۃ الاسراء نمبر 85. اور شاہد کیا اس میں, اس آیت میں, وما اوتیت من علم الا قلیلا, جو بھی علم ہمیں دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے. وسع کرسی سے مراد شمل, جیسا فرماتے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین کو شامل ہے, اور آسمانوں اور زمین سے بھی بڑا ہے, کیونکہ اگر کرسی بڑا نہ ہو تو آسمان و زمین سے تو پھر وسیع کیسے ممکن ہے. اتنی وسیع ہے اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے, آسمان اور زمین سے بھی زیادہ بڑی اور وسیع ہے. کرسی کا معنی کیا ہے؟ کرسی کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان موضع قدم اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ قدم ہوتے ہیں اس جگہ کو کرسی کہا جاتا ہے. اور یہ عرش نہیں ہے, عرش کرسی بھی زیادہ بڑا ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک تمام آسمان جو ہیں اور ساری زمینیں جو ہیں, یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں, کرسی کی نسبت جو ہے ایسا ہے جیسا کہ صحرا میں ایک حلقہ, ایک رنگ ڈال دی جائے, عرش کرسی کے سامنے جو ہے، یا کرسی عرش کے سامنے جو ہے، فضل الفلاۃ علی ہذہ الحلقہ، یعنی اگر آپ صحرا میں ایک حلقہ ڈال دیں، ایک رنگ ڈال دیں، تو جو تناسب ہے دونوں میں دیکھ لیں، اس زمین کے ٹکڑے کا جو بہت بڑا ہے اور اس حلقے کا جو یا رنگ کا جو آپ نے رکھا ہے، تو کرسی عرش کے سامنے اسی تناسب سے، جیسے کہ یہ حلقہ جو رنگ جو ہے اس صحرا میں رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور اسے دلیل ملتی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات بہت عظیم ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت جو خالق ہے اس کی بھی دلیل ملتی ہے کہ خالق بہت بڑا عظیم ذات ہے. ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. ولا یؤوده، اس میں بھی نفی ہے کہ بھاری نہیں ہے اور نہ مشکل اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرنا، اور یہ صفت منفیہ میں سے ہے، اور اس میں جو صفت ثبوتی جو اس کے ضد میں ہے، یہ کمال القدرت والعلم والقوۃ والرحمہ. کیونکہ قاعدہ کیا ہے، جب نفی کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے صفات میں، تو اس میں جو اس کے ضد میں جو صفت ہے ثبوتیہ ہے، اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. اب ولا یؤوده میں جو اس کے ضد میں جو صفت کمال ہے وہ چار چیزیں ہیں، کمال القدرت والعلم والقوۃ والرحمہ. قدرت کا کمال، علم کا کمال، قوت اور طاقت کا کمال، رحمت کا کمال. کیونکہ اگر رحم نہ فرماتا تو پھر حفاظت نہ کرتا، حفاظت نہ کرتا تو پھر زمین آسمان میں کوئی خیر نہ ہوتا. سبحان اللہ. پھر آخری دو لفظ، وہو العلی العظیم. العلی جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں فعیل کے وزن پہ ہے، وہ صرف مشبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علو جو ہے وہ لازم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. اور جو فرق ہے اسم فعل صرف مشبہ میں، کہ اسم فعل جو وہ طارئ ہے، یعنی وقتی طور پر ممکن ہے. فعل کے ساتھ جب اسم لگ جاتا ہے تو فاعل جب تک فعل کر رہا ہے تو اس کا نام اس اسم فاعل میں موجود ہوتا ہے، جب اس فعل سے رک جاتا ہے تو وہ پھر نام باقی نہیں رہتا. اور جو صفت مشبہ ہے یہ ہمیشہ، اس میں ہمیشہ کا معنی پایا جاتا ہے کہ یہ صفت ہمیشہ ہے. یعنی العلی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ علی ہے، ہمیشہ بلندی پر ہے. علو کا صفت لازمہ بھی ہے اور اس میں ہمیشہ کا بھی ہے. یہ صفت مشبہ حقیقت میں، یعنی عربی گرامر میں دیکھے تھے کون سا لفظ ہے، العلی جو ہے اسم ہے، فعل ہے، اگر اسم ہے تو کون سا اسم ہے، اسم اب اسم فاعل العالی، لیکن العلی میں وہ معنی جو اس میں نہیں ہے دوسرے لفظ میں، العالی میں علی صفہ مشبہ ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی جو علو ہے، جو بلندی کی صفت ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، علو ذات علو صفات. ایک ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، پھر صفت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے. اور جو صفت ہے کہ علو، اس کی دو قسمیں ہیں، علو قدر علو قہر. شان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلند ہے، اور غلبہ کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے. یہ تفصیل اس لیے ہے کیونکہ مخالفین نے مخالفت کی ہے، اہل بدعت نے، اس معاملے میں بھی اس کی جواب آگے آئے گا انشاءاللہ. جو علو الذات ہے، یعنی جب علو کی بات کرتے ہیں بلندی کی، تو تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، علو الذات وعلو القدر وعلو القہر. ایک ذات کے اعتبار سے، باقی دو جو صفات کے اعتبار سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کہاں پہ، بلندی پر، عرش سے بھی اوپر ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز بھی نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ برابر کوئی چیز ہو سکتی ہے. تین چیزیں ہیں، اوپر ہے، برابر ہے، نیچے ہے. ٹھیک ہے، نیچے ممکن نہیں ہے، برابر کوئی ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے. اور صفات کے اعتبار سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وللہ المثل الاعلى، سورۃ النحل نمبر 60 میں، اللہ تعالیٰ کے سارے جتنے بھی صفات ہیں سب بلند اور عالی صفات ہیں، کیونکہ اس میں کوئی نقص نہیں کسی اعتبار سے بھی. العظيم یہ بھی صفہ مشبہ ہے، اس کے معنی ذو العظمہ عظمت والا ہے، اور اس میں طاقت اور کبریا اور اس جیسے باقی جو معنی پائے جاتے ہیں سارے، جیسا کہ اس لفظ کے مدلول میں شامل ہیں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس آیت میں جو ہے وہ 5 نام اور 26 صفات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ان پہ بات کریں گے، جو 5 نام کون سے اور جو 26 صفات جو ہیں وہ کون سی ہیں۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔